قلب مضطر میرے مرشد محبوب سیدی و سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولای عارف باللہ مجدد زمانہ شیخ العرب والعجم حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں. وہ جس کا نام کے دنیا میں قلب مضطر تھا,
شوق و جو
چند باتیں دل میں اللہ تعالیٰ کی فضل سے میرے مرشد کی دعاؤں سے صبح کو ایک بات یہ دل میں آئی تھی اچانک سے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اس امت کے ہر ہر فرد پر بے پناہ حق ہے، ایسا حق کہ جس کا حق شکر ادا نہیں ہو سکتا. ہمارا ایمان بھی حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں ہے، اور ہماری نمازیں، ہمارے روزے، ہمارے اذکار، ہماری تلاوتیں، ہمارے صدقات و خیرات، ہر نیک عمل اور ہر گناہ سے بچنا اور اس کا علم ہونا کہ نماز کیسے پڑھنی ہے، ذکر و اذکار کیسے کرنے ہیں، تلاوت کیسے کرنی ہے، زکوٰۃ کیسے دینی ہے، اور دیگر احکام جیسے عمرہ اور حج کیسے کرنا ہے، تمام کا تمام حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات مبارک کے صدقے میں ہے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کس قدر مجاہدات ہیں، کس قدر تکلیفیں اٹھائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اگر یہ تکالیف اور مجاہدات آپ نہ اٹھاتے تو ہمارے حضرت نے یہ الفاظ کچھ اس طرح فرمائے تھے کہ آج ہم رام نارائن ہوتے ہیں، رام چندر ہوتے اور گوموت پی رہے ہوتے جیسا کہ یہ لوگ کرتے ہیں، گندگی اور گٹر خانے میں پڑے ہوتے اور دوزخی راستے پر چل رہے ہوتے. یہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا صدقہ ہی ہے. لہذا ہمیں چاہیے کہ خوب کثرت سے اور محبت سے درود شریف پڑھا کریں، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے نیک اعمال کا ثواب بھی ضرور بخشا کریں. اگرچہ ہر انسان کے نیک عمل اور اس کا ایمان اور اس کا نیک عمل اور گناہ سے بچنا سب کے سب کا صدقہ جاریہ ہے ہی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، لیکن زبان سے اظہار بھی اس کا ایک طریقہ ہے بہت ضروری. زبان سے بھی ہم کہہ دیا کریں کہ یا اللہ تمام نیک اعمال اور ذکر و اذکار اور صدقات و خیرات کا ثواب اپنے فضل سے قبول فرما کر اس کا ثواب حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما دیجیے، تاکہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس تمام محبت کا اور اس تمام مجاہدات کا کچھ ہم حق ادا کرنے کے کھاتے میں چڑھ جائیں کہ کیا تھا، اس کا حق تو ادا نہیں کر سکتے. ابھی آج صبح کو کل صبح ایک حدیث پڑھی تھی جو آج صبح اس کو دہرایا میں نے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت جبریل علیہ السلام قرآن پاک کی آیات لے کر حاضر ہوا کرتے تھے، قرآن پاک نازل ہوا کرتا تھا، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کی لغت کو سن کر اللہ تعالیٰ سے درخواست کروائی کہ اس قرآن پاک کو، چونکہ قریش میں مختلف قبیلے تھے اور مختلف زبانیں عربی ہی تھیں لیکن مختلف طریقے سے بولی جاتی تھیں، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو چونکہ اپنی امت کا ہر وقت بے حد غم اور بے حد خیال رہتا تھا، آسانی کا خیال رہتا تھا، لہذا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس فرشتے کے ذریعے پیغام بھجوایا کہ یا اللہ اس قرآن پاک کو پڑھنا میری امت کے لیے اور آسان فرما دیجیے. تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس درخواست کو قبول فرمایا اور اس کو دو طریقوں سے پڑھنے کی اجازت فرمائی. لیکن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی نبی رحمت تھے، ایسی رحمت کے جس کی کوئی مثل نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اللہ تعالیٰ سے یہ درخواست کروائی اس فرشتے کے ذریعے کہ یا اللہ اس کو مزید اور آسان فرما دیجیے. پھر دوبارہ اس کو دو طریقوں پر پڑھنے کی اجازت فرما دی گئی. پھر تیسری مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہی درخواست عرض کی کہ یا اللہ اس کو میری امت کے لیے اور آسان فرما دیجیے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو سبع قرأت، جو آج سبع قرأت کے نام سے جانی جاتی ہے، سات طریقوں سے پڑھنے کی اجازت فرما دی. تو یہ اس قرآن پاک کا آسان ہونا بھی جو آج ہم اتنی آسانی سے پڑھ لیتے ہیں، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اپنی امت کا ایک غم کا اثر تھا. تو اور پھر اللہ تعالیٰ بھی رحمت للعالمین تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنا کر بھیجے گئے، اور اللہ تعالیٰ مولائے رحمت للعالمین، ہمارے حضرت ہی کے الفاظ ہیں، ارحم الراحمین مولا رحمت للعالمین، وہ بھی ارحم الراحمین ہیں. ایک طرف تو یہ کیا کہ سات لغت میں قرآن پاک کو جسے ہم سبعہ قرأت کے نام سے جانتے ہیں اس میں پڑھنے کی اجازت فرمائی. دوسرا یہ کہ ہر سوال پر جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آسانی کے لیے عرض کیا تھا اللہ تعالیٰ سے، ہر سوال پر ایک نعمت اور عطا فرمائی کہ ہر سوال پر تین دعائیں، تین سوال کیے تھے تین مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو تین دعاؤں کی قبولیت کا بھی اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا کہ آپ کے ہر سوال کے بدلے ایک دعا قبول بھی کروں گا. کس قدر اللہ تعالیٰ کی رحمت اور کرم نوازی بن مانگے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ان کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرمائی. تو پھر رحمت للعالمین دیکھیے کیسے تھے، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین دعاؤں میں سے دو دعائیں بھی اپنی امت ہی کے لیے مانگی، اللہم اغفر لی امتی، اللہم اغفر لی امتی، دو دعائیں یہ فرما دی ہیں ہاتھ کے ہاتھ نقد میں کہ اے اللہ میری امت کو بخش دیجئے، اے اللہ میری امت کو بخش دیجئے. کیا غم تھا، کیا رحمت تھی اپنی امت کے لیے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی. پھر تیسری دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے دن کے لیے مؤخر فرما رکھی ہے کہ وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے اپنی امت کے لیے دعا فرمائیں گے. اور ضرور جب اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے اپنے نبی معصوم سے کہ ہم آپ کی دعا قبول فرمائیں گے تو کیوں نہ پھر اس امت کی بخشش ضرور اللہ تعالیٰ فرما دیں گے. اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر ایک کو اللہ تعالیٰ اس کا حقدار مستحق بنا دے، حقدار بنا دے کہ ہماری بخشش آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں ہو جائے. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا ایک حق ہے کہ آپ پر درود بھیجنا اور محبت کے ساتھ بھیجنا ہے اور احسان ماننے کے ساتھ بھیجنا کہ آپ کے کس قدر احسان ہے. دوسری افطار کے وقت آج یہ دل میں بات آئی کہ افطاری کے وقت جیسا کہ حدیث پاک میں ہے کہ روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک افطار کے وقت اس کو ملتی ہے جب سارا دن بھوک پیاس رہ کر اللہ تعالیٰ بھوکا پیاسا رہ کر اس کو پھر افطاری کی جو ہے نعمت سے نوازتے ہیں، اس وقت اس کو کس قدر خوشی ہوتی ہے، اور دوسری خوشی اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے وقت ہوگی. تو افطار کے وقت جو دعا ہے، ایک تو ہے کہ اللہم لک صمت وبک آمنت وعلی رزقک افطرت، تو یہ ایک تو دعا یہ ہے افطار کے وقت، اور ایک دعا یہ ہے ذهب الظما وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء الله. اس دعا کو اگر استعذار کے ساتھ پڑھیں، اس کے ترجمہ مفہوم یہ ہے کہ پیاس جاتی رہی، رگیں تر ہو گئیں اور اجر ثابت ہو گیا ان شاء الله. اگر استعذار کے ساتھ پڑھو تو کیا لذت ہے اس کی کہ پیاس بھی بجھ گئی، رگیں بھی تر ہو گئیں اور اجر و ثواب اس کا ثابت ہو گیا ان شاء اللہ تعالیٰ. کہ دن بھر بھوکا پیاسا رہنے کے بعد جو افطار کے وقت خوشی ہوئی، اس خوشی میں یہ اللہ تعالیٰ کا شکرانہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کس قدر انعامات ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے افطاری کے وقت کس قدر خوشی عطا فرمائی کہ پیاس بجھتی ہے تو واقعی رگیں تر ہوتی معلوم ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس پر یہ انعام فرماتے ہیں کہ اجر و ثواب سے نوازتے ہیں. اور ایک بات یہ ہے کہ پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ بعض لوگوں کو یہ غلط فہمی رہتی ہے کہ وہ نوافل اعمال کے اندر، نفل اعمال کے اندر جیسے اذکار ہیں، تہجد ہے، اشراق ہے، وابین ہے، ان کو جو ہے اتنی اہمیت دیتے ہیں کہ فرض کے درجے کو گھٹا دیتے ہیں، جان کر نہ صحیح انجانے میں ان نوافل کا اتنا اہتمام کرتے ہیں کہ فرائض میں کوتاہی ہونے لگتی ہے، غفلت ہونے لگتی ہے. یہ چیز ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ حدیث پاک میں ہے کہ اس مہینے کے اندر نفل کا درجہ فرض کے برابر اور فرض کا درجہ 70 فرض کے برابر اجر و ثواب ملتا ہے. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف نمازوں کے لیے ہے، غلط فہمی ہے ہمارے اندر بیٹھی ہوئی کہ صرف نمازوں کے متعلق ہے، بلکہ ہر نفل عمل کے اندر، ہر ذکر و اذکار کے اندر، ہر تلاوت کے حرف کے اندر، ہر نیک عمل پر نیکی بڑھ جاتی ہے، اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے. یہاں تک کہ بندہ جو قدم مسجد کی طرف جاتے ہوئے اٹھاتا ہے تو ہر قدم پر جو نیکیاں ملتی تھیں غیر رمضان میں، تو اس ہر قدم پر بھی جو روزے کی حالت میں بھوک پیاس کی حالت میں بندہ جا رہا ہے کیوں نہ ان کو پیار آئے گا، کیوں نہ وہ انعامات کی بارش فرما دیں گے، تو ہر قدم پر بھی اس پر بھی خوب اجر و ثواب کی امید رکھی جائے رمضان المبارک میں. یعنی اور لیکن جب نوافل کا یہ معاملہ ہے تو فرائض کا کیا حال ہوگا، فرائض پر کس قدر انعامات کی بارش ہوگی، فرض نمازوں کا اہتمام اور مردوں کے لیے جماعت سے اس کا اہتمام، اس پر انشاءاللہ تعالی اس میں بھی خوب اجر و ثواب ملے گا. لہذا جس طرح نفل کا درجہ بڑھ جاتا ہے تو فرض کا درجہ بھی بڑھ جاتا ہے. تو یہ صرف نماز کے لیے نہیں بلکہ ہر فرض واجب اور سنت موقعہ جتنے احکامات شرعیہ ہیں ان کو خوب ہمت سے اور محبت کے ساتھ بجا لائے تو انشاءاللہ تعالی یہ رمضان ہمارا وصول ہو جائے گا. اور بار بار میں خود بھی اس بات کی تکرار کرتا ہوں اپنے نفع کے لیے کہ ہمیں جو ہے چاہیے کہ اب ایک تو چیز آنکھ ہے کہ آنکھ کی حفاظت اور دوسری چیز زبان کی حفاظت. آنکھ کی حفاظت نہ کی تو خدا اور رسول کی صریح نافرمانی جیسا کہ قرآن پاک میں ہے، اور آنکھ کی حفاظت نہ کی تو آنکھوں کا زنا ہے. سارا اجر و ثواب خدا نخواستہ ملیا میٹ نہ ہو جائے، خوب حفاظت کی جائے. اور اس مبارک اور مقدس مہینے میں جہاں نیکیوں کے درجات بڑھ جاتے ہیں گناہوں کی سنگینی بھی بڑھ جاتی ہے، اور اس میں ناشکری بھی بہت ہے، اس لیے کہ اتنے مقدس اور مبارک مہینہ جس میں کس قدر انعامات کی بارش ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ایسے مواقع پر ایسے مبارک زمانے کے اندر جو آدمی گناہ کرے گا وہ ناشکرا نہ ہوگا کہ بجائے نیکیوں کو سمیٹنے کے گناہوں سے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ سے دور کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کرتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت کی بد دعا ہے جو آدمی نگاہ کی حفاظت نہ کرے. تو ایسے مبارک مہینے کے اندر ایسی برے برے القاب اور ایسی بری جو ہے وہ عادت سے خوب بچنا چاہیے اہتمام کے ساتھ. اور جیسا کہ عرض کیا گیا تھا کہ زبان، کسی نے ہم سے کہا تو ہمیں واقعی کچھ یہ بات دل میں بیٹھی، انہوں نے کہا کہ نظر کی حفاظت اتنی مشکل نہیں جتنی زبان کی حفاظت مشکل ہے. واقعی زبان بھی ایسی چیز ہے، یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے کیونکہ عموماً گھروں میں رہنے والی عورتوں کو نگاہ کی حفاظت کا اتنا مجاہدہ نہیں ہوتا جتنا مردوں کو ہوتا ہے، لیکن بہرحال زبان واقعی ایسی چیز ہے جس کو سنبھالنا بڑا مشکل کام ہے، فوراً ہی پھسل جاتی ہیں. تو اللہ تعالی ہمیں زبان کی بھی حفاظت کی توفیق دے. جیسا کہ یہ آنکھ کی خرابیاں ہیں آنکھ کی حفاظت نہ کرنے کی، ایسی زبان کی خرابی ہے کہ اس میں 20 قسم کے گناہ ہوتے ہیں، معمولی بات نہیں ہے، زبان سے 20 قسم کے گناہ ہو سکتے ہیں، فضول اللہ گوئی، فحش گوئی، جھوٹ، غیبت، خاص طور سے غیبت، اور اسی طرح کے کسی کو تانا دے دیا زبان سے، کسی کو تکلیف پہنچا دی، تو بہت گناہ اس کے اندر ہوتے ہیں، خلاف واقعہ بات ہو جاتی ہے، جھوٹ نکل جاتا ہے منہ سے، اور بہت سی باتیں اس میں زبان کی آفتیں اس میں لکھی ہوئی ہیں اصلاح اخلاق کے رسالے میں. تو بھائی اپنی دونوں ان دونوں اعضاء کی سب سے پیر تک اللہ تعالی ہمارے بال بال کو اپنا مطیع اور فرما بردار بنا دے، اور ایک لمحہ بھی ہمارے کسی بال کو بھی ایک لمحہ بھی ایک ذرہ بھی نافرمانی میں مبتلا نہ ہونے پائے، اللہ تعالی ہمیں اسی توفیق دے. لیکن بھائی یہ چیزیں جو جیسا عرض کیا کہ نگاہ، آنکھ کی حفاظت اور زبان کی حفاظت، یہ کافی مشکل کام ہے، اللہ تعالی ہمیں اس کی خوب خوب حفاظت کی توفیق نصیب فرمائے. اور ایک آخری بات یہ ہے کہ سحر و افطار کے اوقات میں اب بھی بہت سے لوگ، ہم تو سمجھتے تھے کہ گاؤں والے لوگ اس سے جو ہے وہ ناواقف ہیں، وہ معلوم ہوا کہ شہر والے بھی جو ہے اپنی غفلت کی وجہ سے ہم لوگوں نے جو ہے دین کو چونکہ سیکھا نہیں تو اس سے بعض لوگ ناواقف ہیں ابھی بھی. آج بھی ایک سوال آیا ہے کہ اذان کے وقت دوا پی لی تو روزہ رہا یا نہیں، تو اذان کا وقت اس اذان سے سحری اور افطاری کا تعلق نہیں ہے، اچھی طرح سمجھ لیا جائے کہ اذان تو دیر سویر ہوتی ہے، اصل جو آج کل تو بہت آسانی ہے نقشہ اوقات آ جاتا ہے سحر و افطار کا اور مفت میں تقسیم بھی ہوتا رہتا ہے جگہ جگہ، تو اس کو اچھا مستند نقشہ جو ہمارے دارالعلوم دیوبند کا، دارالعلوم کورنگی کا ہے، یا دارالعلوم نیو ٹاؤن کا ہو یا جامعہ فاروقیہ کا ہو، ان میں سے جو مستند، یہ تینوں مستند ادارے ہیں، ان میں سے کسی ایک کا نقشہ جو زیادہ قابل اعتماد ہو ہمیشہ وہ لے کر رکھنا چاہیے. آج کل ایسی گھڑیاں بھی آ گئی ہیں جس میں صبح سعادت کے اوقات ہیں اور غروب آفتاب کے اور طلوع آفتاب کے سب اوقات اس میں آتے رہتے ہیں. یا تو وہ گھڑی لے لی جائے, اور جو نہیں لے سکتا وہ یہ نقشے کا اہتمام کرے رمضان شریف سے. بہت دن آنے سے پہلے وہ آ جاتے ہیں یہ سب چھپ کر, تو اس کا اہتمام کریں, کیونکہ اس کا تعلق اذان سے نہیں ہے, بلکہ طلوع آفتاب کا وقت الگ ہے, صبح سعادت کا وقت الگ ہے. تو صبح سعادت کا وقت اگر داخل ہو گیا, ایک سیکنڈ بھی اگر اس داخل ہو گیا اور ہمارے منہ میں کوئی چیز تھی خالی, تو پھر روزہ نہیں ہوگا. اور اسی طرح سے طلوع آفتاب کا وقت بھی معلوم رہنا چاہیے, کہ بعض لوگ فجر کے لیے اٹھنے میں دیر ہو جاتی ہے تو وہ اندازے سے پڑھ لیتے ہیں. آج کل اندازے کرنا مشکل ہے, بادل بھی ہوتے ہیں اور عمارات بنی ہوئی ہیں. پہلے کھلا میدان ہوا کرتا تھا, اس سے سورج کے اندازہ ہو جاتا تھا, تو اب اس پر عمل تقریباً ناممکن ہو گیا ہے, سورج کے طلوع اور غروب کو دیکھ کر اوقات مقرر کرنا, اور اس میں غلطی بھی ہو سکتی ہے. تو اپنی نمازوں کو اور اپنے روزے کو ہم محفوظ کریں, سارا دن بھوکا پیاسا رہے اور خدا نخواستہ ذرا سی دو ایک منٹ کی غفلت سے ہمارا روزہ بھی جاتا رہے اور ہم کو معلوم بھی نہ ہو, تو قیامت کے دن ہم کیا گمان لے کے جائیں گے کہ ہماری اتنی عبادت ہوگی اور خدا نخواستہ وہ روزہ ہی نہ ہوا, وہ نماز نہ ہوئی. تو اس لیے طلوع آفتاب کا بھی یہ نقشہ اسی میں ہوتا ہے. سال بھر کا نقشہ بھی جو آتا ہے اوقات نماز کا, وہ بھی اسی کے لیے ہوتا ہے. اس سے اپنے روزوں کو دو ایک منٹ احتیاطاً سحری پہلے بند کر لیں, بلکہ پانچ منٹ پہلے ہی بند کر لیں, کیونکہ دو تین منٹ کا اگر ہم خیال کریں گے تو اس میں اکثر ہمارے یہاں سستی کا بہت زیادہ حملہ رہتا ہے, تو دو تین منٹ کے بجائے وہ غلبہ ہو جائے گا, تو وہ اس میں کراس کر جائے گا معاملہ اور وقت سے کراس کر سکتا ہے. کوشش کریں کہ پانچ منٹ پہلے ہی کلی اور ٹوتھ برش وغیرہ کر کے فارغ ہو جائیں. اور اسی طرح جب افطار کا وقت ہو تو افطار کا خوب اچھی طرح یقین کر لیں, اور جیسے ہی یقین ہو جائے اپنی گھڑیوں کو بھی درست رکھیں, اور اس نقشے سے چاہے وہ سال بھر والا نقشہ منگوا لیں, چاہے یہ خاص طور سے جو رمضان کے لیے چھپتا ہے وہ منگوا لیں, ایک ہی بات ہے. بس یہ ہے کہ نقشہ اعتماد والا ہونا چاہیے, ایسا نہ ہو کہ کوئی غفلت اور لاپرواہی سے. اور آج کل بڑی سازشیں بھی ہو رہی ہیں الٹی سیدھی, اس سے بھی خوب بچ کے رہنا چاہیے اور حفاظت کرنی چاہیے, اور پوچھ تاچھ کر کے جو بالکل قابل اعتماد نقشہ ہو سال بھر کا وہ لے کے رکھے, اسی کے ذریعے اسی کے مطابق افطار اور اسی کے مطابق سحری کر سکتے ہیں. تو اسی طرح جیسے ہی افطار کا وقت ہو جائے ذرا دیکھ بھال لیں کہ ہماری گھڑیاں بھی درست ہوں اور نقشہ بھی درست ہو, اور اس سے تھوڑا سا جو ہے اوپر ہو جائے وقت, کہ کبھی غلطی سے اگر گھڑی جو ہے ہماری پیچھے آگے پیچھے ہو گئی تو اس میں روزے میں ہمارے فرق نہ آئے. لیکن جب یقین ہو جائے کہ وقت ہو گیا ہے افطار کا, پھر اس میں دیر نہ کریں. پھر بلا وجہ دیر کرنا, وہم کرنا, یہ بھی ٹھیک بات نہیں ہے. تو یہ گھڑیوں کو درست رکھنا ہر مسلمان کے اوپر فرض بھی ہے, تاکہ ہماری نمازیں ہمارے روزے محفوظ رہیں. اور اسی طرح سے نقشہ اوقات جو ہے اس کو ہر گھر میں ہونا چاہیے. دارالعلوم کا ہمارے نقشہ اوقات ماشاءاللہ ملتا ہے, وہ سال بھر کا ہوتا ہے, اس میں ہر روز کی اوقات لکھے ہوئے ہیں, اور زندگی بھر کے لیے وہ کافی ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کی عجیب قدرت ہے کہ ہر سال جو وہ دن آتا ہے اس ایک دن میں سورج ایک سیکنڈ بھی آگے پیچھے نہیں ہوتا. ایسی اللہ تعالیٰ کی قدرتی نظام ہے کہ وہ ہر سال اس روز میں وہ اسی وقت پہ اسی سیکنڈ پہ وہ سورج طلوع ہوتا ہے, اور اسی طرح سے غروب بھی ہوتا ہے. تو یہ سال بھر کا نقشہ ہر گھر میں منگوا کے رکھ لیا جائے, تو ان شاء اللہ تعالیٰ ہماری نمازیں بھی محفوظ ہو جائیں گی اور روزہ بھی محفوظ ہو جائے گا. اور اگر ایک سیکنڈ بھی گزر گیا اور اس نے کچھ کھا پی لیا تو پھر روزہ نہیں ہوگا. اسی طرح اگر افطاری کے وقت انہیں سے پہلے کھا لیا تو روزہ جاتا رہا, جس کے مسائل علماء سے پوچھ لیے جائیں. تو فی رمضان جو حضرت حکیم الامت مجدد الملت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے, فرماتے ہیں کہ تجربے سے ثابت ہوا ہے کہ عبادت کا اس کے بعد گیارہ مہینے تک اثر رہتا ہے, یعنی ماہ رمضان میں جو عبادات ہوتی ہیں گیارہ مہینے تک ان کا اثر رہتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ ہر سال یہ ایک ریفریشر ہمیں عطا فرما دیتے ہیں, جو رحمتوں اور برکتوں سے بھی بھرا ہوا ہوتا ہے اور ہمارے اندر چابی بھر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں ہی مہربانیاں ہیں اگر ہم سمجھیں تو. جو کوئی اس میں کوئی نیکی بتکلف کر لیتا ہے اس کے بعد اس پر بآسانی قادر ہو جاتا ہے، اور جو کوئی کسی گناہ سے اس مہینے میں اجتناب کر لے تو تمام سال بآسانی احتیاط ہو سکتی ہے، اور اس مہینے میں معصیت اور گناہ سے اجتناب کرنا کچھ مشکل نہیں، کیونکہ یہ بات ہے کہ شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں، پس جب شیاطین قید ہو گئے تو معاصی یعنی گناہ آپ ہی آپ کم ہو جائیں گے محرک کے قید ہو جانے سے، یعنی شیطان تحریک کرتا ہے گناہ کی اور وہ قید ہو گیا تو اس کی وجہ سے گناہ کم ہو جاتے ہیں، اور یہ لازم نہیں آتا کہ معاصی بالکل ختم ہو جائیں، کیونکہ دوسرا محرک یعنی نفس تو باقی ہے، اس مہینے میں وہ معصیت کرائے گا مگر ہاں کم اثر ہوگا، کیونکہ ایک محرک رہ گیا، اس میں ایک مہینے کی مشقت گوارا کر لی جائے کوئی بات نہیں، غرض اس میں ہر عضو کو گناہ سے بچایا جائے۔ فرمایا کہ ایک زبان ہی کے 20 گناہ ہیں، جیسا کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک ان میں کذب یعنی جھوٹ ہے، جس کو لوگوں نے شیر مادر یعنی ماں کا دودھ سمجھ رکھا ہے، اور کذب یعنی جھوٹ وہ شے ہے کہ کسی کے نزدیک بھی جائز نہیں، پھر اس کو مسلمان کیسا خوشگوار سمجھتے ہیں، ذرا سا بھی لگاؤ جھوٹ کا ہو جائے تو بس گناہ ہو گیا۔ ایک صحابیہ نے ایک بچے سے بہلانے کے طور پر یوں کہا کہ یہاں آؤ چیز دوں گی، تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ آ جائے تو کیا چیز دوگی، انہوں نے دکھایا کہ یہ کھجور ہے میرے ہاتھ میں، فرمایا اگر تمہاری نیت میں کچھ نہ ہوتا تو یہ گناہ لکھ لیا جاتا۔ فرماتے ہیں کہ حضرات جھوٹ یہ چیز ہے، خیر یہ تو بڑے لوگوں کی باتیں ہیں، اگر اس سے بچاؤ نہ ہو سکے تو جھوٹ مضر یعنی نقصان دہ جھوٹ سے تو ضرور ہی بچنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی حقیقت۔ وعن ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الزہادۃ فی الدنیا لیست بتحریم الحلال ولا اضاعۃ المال ولکن الزہادۃ فی الدنیا الا تکون بما فی یدیک او تق بما فی یدی اللہ وان تکون فی ثواب المصیبۃ اذا انت اصبت بها ارغب فیہا لو انہا اغطیت لک۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا زہد حلال کو حرام بنانے اور مال کو ضائع کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ زہد یہ ہے کہ جو کچھ تیرے ہاتھوں میں ہے یعنی مال و دولت اس پر بھروسہ نہ کر، بلکہ اس پر بھروسہ کر جو اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں میں ہے، اور زہد یہ ہے کہ جب تجھ پر کوئی مصیبت پڑے تو تو اس مصیبت میں ثواب کا طالب ہو اور اس میں بہت رغبت کرنے والا ہو اگر وہ مصیبت تیرے لیے باقی رکھی جاتی۔ تشریح میں میرے مرشد محبوب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعض جاہل فقیر زہد کا مطلب اللہ کی حلال نعمتوں کو اپنے اوپر حرام کر لینے کو سمجھتے ہیں، اور یہ محض جہالت ہے۔ حق تعالی شانہ فرماتے ہیں لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم، نہ حرام کرو پاکیزہ چیزوں کو کہ جنہیں حق تعالی نے حلال کیا ہے تمہارے لیے۔ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے زیادہ کون کمال رکھتا ہے؟ پس فرماتے ہیں کہ یہ جو بعض جاہل کرتے ہیں کہ ظاہر بننے کے لیے گوشت حلوہ اور پھلوں اور اچھے کپڑوں کو ترک کر دیتے ہیں، یہ زہد نہیں ہے۔ اسی طرح مال کو ضائع کرنے کا نام بھی زہد نہیں ہے، بلکہ زہد نام ہے کہ حق تعالی کے وعدوں پر پورا اعتماد کریں رزق کے باب میں، اور حق تعالی کی طرف سے ایسی جگہ سے رزق پہنچانے پر کہ تیرا وہاں سے گمان بھی نہ ہو، اور اعتماد اپنے فانی خزانوں سے ہٹا کر اللہ تعالی کے باقی خزانوں پر کرے، جیسا کہ فرمایا حق تعالی شانہ نے ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو کچھ تمہارے پاس ہے فانی ہے اور جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے باقی ہے، اور دنیا سے انس اور اطمینان نہ پکڑے اور آخرت کو محبوب رکھے اور آخرت کے ثواب کی امید پر دنیا کے مصائب سے نہ گھبرائے۔ یہ باتیں سب زہد کی ہیں، نہ کہ حرام کرنا حلال کا اور ضائع کرنا مال کا۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سنتیں. حضرت والا رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ احقر عرض کرتا ہے کہ جب بھی کوئی پریشانی دنیا یا آخرت کی آئے, جسمانی مصیبت ہو یا روحانی مصیبت, یعنی مصیبت کے تقاضے پریشان کریں اور دو رکعت نماز حاجت پڑھ کر مذکورہ دعا پڑھ کر, جو کل گزشتہ کل سنائی گئی تھی, نماز حاجت دو رکعت حاجت کی دعا اور نماز پڑھ کر مذکورہ دعا پڑھ کر بار بار ہر روز دل سے دعا کرے, غیب سے اسباب فلاح پیدا ہوں گے. جس کا دل چاہے اپنے رب سے نصرت اور کرم کا انعام حاصل کرے. نشدی فی ذکر النبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غزوات کا بیان. پھر سفر کے مہینے میں سرگیہ رجیع واقع ہوا. کفار مکہ کے بہکانے پر کچھ لوگ قبیلہ عزل و قارہ کے براہ فریب آپ کی خدمت میں آ کر بظاہر مسلمان ہوئے اور درخواست کی کہ ہمارے ساتھ کچھ لوگ کر دیجئے کہ ہم کو احکام سکھلا دیں. آپ نے 10 آدمی ساتھ کر دیے. جب یہ لوگ رجیع پر ایک تالاب ہے قبیلہ حضیل کا پہنچے تو حضیل کی مدد کے لیے بلا لیا اور بدعہدی کی. بعض اس وقت شہید ہوئے جیسے عاصم رضی اللہ عنہ, اور بعض پکڑ لیے گئے جیسے خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور بعد میں شہید کر دیے گئے. اور اسی سفر کے مہینے میں واقعہ بئر معونہ کا ہوا. یہ ایک جگہ ہے بلاد حذیل میں, درمیان مکہ اور غزقان کے. وہ اس طرح ہوا کہ ایک شخص عامر بن مالک رہنے والا نجد کا قوم بنی عامر سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا, میں مسلمان ہو جاتا مگر مجھ کو قوم کا خیال ہے, آپ کچھ لوگ میرے ساتھ کر دیں کہ وہ میری قوم کو دعوت اسلام کریں, پھر مجھ کو بھی کچھ تحمل نہ ہوگا. آپ نے فرمایا, مجھ کو اہل نجد کا ڈر ہے. اس نے کہا, کچھ ڈر نہیں, میں اپنی پناہ میں لے لوں گا. آپ نے 70 آدمی اصحاب میں سے کہ قرا کہلاتے تھے ساتھ کر دیے. جب یہ حضرات بئر معونہ میں پہنچے کفار نے ان میں رعل و تقوان اور عصیہ بھی حسب روایت بخاری تھے تقریباً سب کو شہید کر ڈالا. ان میں حسب روایت بخاری حرام بن ملحان بھی تھے, اور بانی اس غدر کا عامر بن طفیل تھا جو بھتیجا تھا عامر بن مالک مذکور کا. عامر بن مالک کو اس کا بڑا رنج ہوا کہ اس کی امان میں اس کے بھتیجے نے فتور ڈالا اور انہی دنوں میں وہ مر گیا. اسی عامر بن طفیل نے آپ کے پاس کہلا بھیجا کہ یا تو مجھ کو ملک بانٹ دیجئے یا اپنے بعد مجھ کو اپنا خلیفہ بنا دیجئے, ورنہ بڑا لشکر لا کر آپ سے لڑوں گا. آپ نے بدعا کی, اللہم اکفنی عامران, اور وہ تعاون سے مر گیا. آپ نے 1 مہینے تک ان قراء کے قاتلوں پر قنوت میں بدعا فرمائی. پھر وہ مسلمان ہو کر آ گئے تو بدعا ترک فرما دی. اور اسی واقعہ بئر معونہ کے ایام میں غزوہ بنی نظیر ہوا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على النبي الامين برحمتك يا ارحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ہر روز ان شاء اللہ تعالیٰ جیسے تراوی سے فارغ ہوں گے تو ان شاء اللہ میسج کر دیا جائے گا, کیونکہ تراوی کبھی پہلے ختم ہو جاتی ہے کبھی تھوڑی دیر بعد, تو پہلے ختم ہوگی تو ہم پہلے ختم ہونے کا کچھ فائدہ اٹھا لیں گے. ابھی وقت مقرر نہیں کیا جا رہا, ان شاء اللہ روزانہ میسج کر دیا جائے گا.
السلام علیکم.